الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن پاک میں بالکل ابتدائی میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور وہ ایک کانورسیشن اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی جو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہوئی اور یہ کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور وہ ظالموں میں سے ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ تمہاری بیوی جنت میں رہو اسکن انتا و زوجک الجنہ اور کلا منہا حیث شئتما اور تم کھاؤ اس کے اندر سے جہاں سے بھی چاہو. تو اس ایک نقطے کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ کھاؤ تم جہاں سے بھی چاہو, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جنت کی نعمت کی حقیقت بیان کروائی کہ جنت کی نعمت جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. جہاں جی چاہتا تھا آدم علیہ السلام اور اما حوا جا سکتے تھے. ایک ریسٹرکشن جو لگائی تو وہ ایک تکوینی عمل کو پورا کرنے کے لیے تھی, جو کہ ایک درخت کو کھانے سے انکار فرمایا کہ اس درخت سے نہ کھاؤ, ولا تقربا ہذہ الشجرہ, اس درخت کے قریب نہ جانا, اس درخت کا پھل نہ کھانا, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں تھی. تو کھاؤ جہاں سے بھی جی چاہے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہر چیز کھا سکتے تھے جو بھی جنت کے اندر موجود تھی, بلکہ ان کا جہاں جی چاہتا وہ وہاں جا بھی سکتے تھے, آنے جانے کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں تھی, اور جنت کے اندر ٹریول کرنے کے جو بھی ذرائع تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی مینز آف کمیونیکیشن دیے تھے, مینز آف ٹرانسپورٹیشن دیے تھے جنت کے اندر, اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ جہاں جی چاہتا تھا جاتے تھے. اور جیسے کہ ایک انسان کو اپنی بھوک پیاس کو مٹانے کے لیے یا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کھانے کی جستجو ہوتی ہے, تو کھانا جو ہے وہ گویا کہ اسی وقت انسان کرتا ہے جبکہ کسی جگہ پر وہ موجود ہو جہاں پہ کھانے کی چیز موجود ہے, وہ وہاں پر جا سکتا ہو جہاں کھانے کی چیز موجود ہے. تو گویا کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ انریسٹرکٹڈ تھیں آدم علیہ السلام اور اما حوا کے لیے, لیکن جب ان سے ایک بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, شیطان نے ان کو بہکایا, بلکہ شیطان نے ان کو دھوکے دیے اور قسمیں کھا کر کے ان کو کہا کہ میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں, یہ درخت جس سے کہ تمہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے یہ درخت دراصل ایک ایسا درخت ہے کہ جس کو کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور فرشتے بن کر کے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کے قابل ہو جاؤ گے. تو اس طرح سے اس نے جھوٹ بول کر کے دھوکے دے کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لیں. اس درخت کا پھل کھانے سے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اترنے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم دنیا کے اندر اتر جاؤ اور یہاں پر ایک مختصر عرصے تک رہو. اس دنیا کے اندر بھی آدم علیہ السلام اور اما حوا کے کھانے پینے کے لیے سامان موجود تھا, اور اس دنیا کے اندر بھی وہ سفر کرنے کے اوپر قادر تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتے تھے, لیکن اس دنیا کے اندر کھانا پینا یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت ساری ریسٹرکشنز اٹیچڈ ہیں. ہم ہر چیز کھا پی نہیں سکتے اس دنیا کے اندر, کچھ چیزیں حلال ہیں, کچھ چیزیں حرام ہیں, اور کچھ چیزیں جو کہ حرام بھی ہیں اگر وہ نہیں کچھ چیزیں جو کہ حلال بھی ہیں اگر وہ ہم کھا بھی لیں تو ان کے کھانے کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ سرٹن اماؤنٹ کے اندر ہی کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کھا نہیں سکتے. اگر حلال چیزیں ہی آپ نے ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اگر حلال چیزیں ہی آپ نے ضرورت سے زیادہ یا آپ نے غلط موقعوں کے اوپر غلط موسم کے اندر جیسے ٹھنڈے موسم کے اندر اگر آپ نے ٹھنڈی چیز کھا لی تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، گرم موسم کے اندر اگر آپ نے زیادہ گرم چیزیں پی لیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو دنیا کے اندر جو نعمتیں موجود تھیں کھانے پینے کی، ان نعمتوں کے استعمال کے اندر بھی ریسٹرکشنز تھیں کہ آپ اس کو ایک سرٹن مقدار میں اماؤنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر کمیونیکیشن بلکہ ٹرانسپورٹیشن کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کے لیے اگرچہ کہ کوئی بظاہر ایسی ریسٹرکشن نہیں ہوگی لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اگر پیدل کا راستہ طے کرنا ہو تو اس کے اندر بھی آپ کو اپنے مسلز اچھے خاصے استعمال کرنے پڑتے ہیں، پیر میں درد ہو جاتا ہے اگر آپ ذرا زیادہ لمبا فاصلہ پیدل طے کرنے کی کوشش کریں، تھکن سے انسان چور ہو جاتا ہے اور اگر اس سے زیادہ لمبا فاصلہ طے کرنے کی کوشش کرے جو کہ وہ پیدل طے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اس کو گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سواری کی ضرورت پڑتی ہے. پرانے زمانے کے اندر گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو سواری کو انسان جانوروں کی سواری استعمال کرتا تھا اور اس کے دیکھ بھال کے لیے اس کو اتنا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، سواری کو کھلانا پلانا پڑتا تھا، اس کے جو ہے وہ رہنے سہنے کا انتظام کرنا پڑتا تھا، تو اتنی ساری اس کو جو ہے وہ چیزوں کا خیال کرنا پڑتا تھا صرف سواری کی خاطر. آج کے دور کے اندر آپ کے پاس اگر بہت اچھی سواری بھی آ جائے تو اس کے بھی آپ کو مینٹیننس کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ جی اس کا تیل پانی چیک کرتے رہیں، کتنا مائلیج اس کا ہو گیا، اس کی جو نیڈز ہیں اس کا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی آپ کی سواری خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ بہت زیادہ امیر بھی ہو جائیں اور آپ کو ایک بہت ہی عالی شان قسم کی سواری بھی مل جائے، ایئر کنڈیشن کار ہو، اس کار کے اندر دنیا کی ایک سے ایک ٹیکنالوجی موجود ہو، ایک سے ایک جو ہے فیسلٹی موجود ہو، لیکن وہ کار بھی اور اس کی مینٹیننس کرنے کے لیے آپ کے پاس نوکر چاکر بھی موجود ہوں تو آپ کو خود مینٹیننس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی، لیکن اس کار کے اندر جو آپ کو سہولتیں موجود ہیں وہ سہولتیں جو ہیں وہ ودن دا لمٹس آف دیٹ کار ہی رہتی ہیں. اس کار سے اگر آپ باہر نکلیں تو ساری کی ساری سہولتیں ختم. مثال کے طور پر گرمی کا موسم ہے، ریاض میں ہم رہتے ہیں، بہت شدید گرمی ہوتی ہے، تو جب آپ گرمی کے موسم کے اندر ایئر کنڈیشن کار کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، لیکن آپ کو بہرحال ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پر کہ آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے گاڑی سے باہر ہی نکلنا پڑتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب یہاں پر 50 ڈگری کی گرمی ہوتی ہے، 46 ڈگری سیلسیس کی گرمی ہوتی ہے، تو اس وہ جو فیو سیکنڈز ہوتے ہیں یا کپل آف منٹس ہوتے ہیں جس کے اندر گاڑی سے نکل کر کے آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کے اندر جو گرمی کا آپ کو بھپکا لگتا ہے وہی لوگوں کی طبیعت خراب کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. پچھلے دنوں میری وائف بتا رہی تھی، مجھے یاد دلا رہی تھی کہ جب ہم فرسٹ ٹائم یہاں موو ہوئے تھے تو گاڑی سے اتر کر کے جو سامنے سٹور تھا اس کے اندر انٹر ہونے تک جتنا وقت لگا تھا اس کے اندر ہماری بڑی بیٹی اس وقت 3-4 سال کی تھی، اس کی طبیعت اتنی سی دیر کے اندر خراب ہو گئی، اگرچہ یہ ایئر کنڈیشن کار تھی اور وہ جو سٹور تھا وہ بھی ایئر کنڈیشن تھا، لیکن نعمت جو ہے یہاں کی وہ بہرحال اپنی ریسٹرکشنز کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں جن کے اندر ہم ایسا گم ہو جاتے ہیں، ایسا مست ہو جاتے ہیں کہ ہم جنت کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، وہ نعمتیں ساری کی ساری چاہے کوئی بھی نعمت کیوں نہ ہو ہر نعمت کے ساتھ سٹرنگز اٹیچڈ ہوتی ہیں. انگریزی زبان کا محاورہ ہے سٹرنگز اٹیچڈ ہونا کا مطلب کہ ہر چیز کے ساتھ جو ہوتا ہے نا کوئی ایک نیگیٹو پہلو ساتھ ساتھ لگا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو کہ کمپلیٹلی پازیٹو ہو، کوئی نیگیٹوٹی اس کے اندر نہ ہو. کھانے پینے کے بارے میں آپ نے سنا، ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں آپ نے سنا، اگر آپ کوئی اچھا سا گھر بھی دنیا کے اندر بنا لیتے ہیں، آپ کے پاس بہت دولت ہے، بہت آپ کے پاس ریسورسز ہیں، تو وہ گھر بھی جو ہے وہ صرف اسی حد تک آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے جتنی اس گھر کی باؤنڈریز ہیں. انریسٹرکٹیڈ باؤنڈریز والا کوئی گھر اس دنیا کے اندر نہیں بنا سکتا انسان، چاہے کتنا ہی بڑا پرنس کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنے ہی بڑے امیر ملک کا جو ہے وہ بادشاہ کیوں نہ بن جائے، بہرحال اس کے پیلس کی لمٹس ہوتی ہیں اور اس لمٹس کے باہر اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے فیسلٹیز ختم ہو جاتی ہیں. تو اس دنیا کے اندر اگر آپ کو نعمتیں حاصل کرنی بھی پڑتی ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں. آپ کو ایک پرائز پے کرنی پڑتی ہے، ایک بڑی پرائز پے کرنی پڑتی ہے دنیا کی ایک ایک نعمت کے لیے. ہر چیز کے ساتھ ایک کاسٹ ہوتی ہے. دیر از نو گین وداؤٹ پین، دیر از نو گین وداؤٹ پین. اس دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو حاصل کرنی ہو، آپ کو اچھی خاصی جو ہے وہ محنت، پسینہ بہانا پڑتا ہے. اگر آپ کو پسینہ نہ بھی بہانا پڑے، فزیکل لیبر اگر آپ کو نہ بھی کرنی پڑے، تو آپ کو مینٹل لیبر کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. جو آفیسز کے اندر وائٹ کالر ورکرز ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کتنا زیادہ مینٹل ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے. ٹیمز کو مینج کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو مینج کرنا پڑتا ہے، کتنا زیادہ ان کے ذہن کے اوپر سٹریس ہوتا ہے. حتیٰ کہ لوگ جو ہے سٹریس ریلیف کرنے کے لیے پھر میڈیسنز بھی لیتے ہیں، سٹریس ریلیف کرنے کے لیے ان کو ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس دنیا کی نعمتیں جن کے اندر ہم گم ہو کر کے جنت کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اس دنیا کی نعمتوں میں مست ہو کر کے ہم جنت کی نعمتوں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، ہم ان کا سودا کر لیتے ہیں. یعنی جنت کی نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے اس شرط کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ نعمتیں کس کام کی؟ ان نعمتوں کے ساتھ کتنی ساری مصیبتیں بھی ہم مول رہے ہوتے ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں کیسی ہیں کہ وہاں پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. جتنی ہماری خواہشات ہوں گی، ساری کی ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہماری جتنی بھی خواہشات ہوں گی نا، وہ جنت کے اندر پوری ہوں گی. اب ہم اپنی خواہشات کو امیجن کر لیں کہ ہماری کیا کیا خواہشات ہو سکتی ہیں. ایک بندے کی کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ جیسی بھی خواہش ہو ایسی نہیں ہو سکتی جو کہ اس کے پروردگار کے علم میں نہ ہو. پروردگار کے علم میں تو اس کی تمام خواہشات ہیں نا. جتنا انسان کی سوچ کی انتہا ہو سکتی ہے، وہ کسی دوسرے انسان کی سوچ میں بے شک نہ آ سکتی ہو. بنانے والے کے علم میں تو ہے وہ، اس لیے کہ بنانے والے ہی نے تو اس کا دماغ بھی بنایا ہے، اور دماغ کی کتنی رسائی ہے یہ بنانے والے کو پتہ ہے. اس کے ڈیزائن سے آگے جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی جس کے اندر کہ ہماری تمام نعمتیں، ہماری تمام خواہشات جو ہیں وہ پوری ہونے والی ہیں، لیکن ہم اس دنیا میں ان خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں ان نعمتوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ان کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور ان کی طرف سے ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمیں چند نعمتیں مل گئی ہیں، گویا کہ یہی سب کچھ ہے، اور اس کے بعد ہمیں آگے اگلی زندگی کے اندر نہیں جانا. تو جنت کی نعمتیں اتنی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی ہیں کہ ان کی خاطر جو ہے وہ اس دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی قربان کی جا سکتی ہے. لیکن کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ اسی چیز کو اللہ تعالی نے جنت کی واحد قیمت بنایا. جنت کی ایک قیمت ہے، ایک چیز جنت کی قیمت ہے، وہ قیمت پے کرنی ہوتی ہے جنت تک پہنچنے کے لیے، اور وہ چیز ہوتی ہے ایمان. جنت کی قیمت ایمان ہے. ایمان کے علاوہ اور کوئی چیز جنت کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ جو اعمال ہوتے ہیں، اعمال تو جنت میں جب آپ پہنچ جائیں گے ایمان کی وجہ سے، تو اس کے بعد جنت کے اندر کون سا والا درجہ اسائن ہوگا آپ کو، وہ اعمال کی بیسس پر ہوتا ہے. لیکن اعمال کی بیسس پر تو نہیں جنت میں پہنچ سکتا کوئی بندہ. اعمال کی بیسس پر انٹری نہیں ہے، انٹری تو ایمان کی بیسس پر ہے. تو ایمان از دا اونلی پرائس فار جنت. اگر ایمان ہے موت تک، مرتے دم تک اگر ایمان سلامت ہے تو جنت ملے گی، اور اگر مرتے دم تک ایمان سلامت نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا، یعنی جنت نہیں ملے گی. جتنا اس دنیا کے اندر کھا لیا، جتنا اس دنیا کے اندر پی لیا، جتنا اچھے اچھے کپڑے اس دنیا میں پہن لیے، جتنے اچھے گھروں کے اندر اس دنیا میں رہ لیے، جتنی تفریح شغل کر لیا، دیٹس اٹ، دیٹس دی اینڈ. اس کے آگے نو مور، ایبسولیوٹلی نو مور، بالکل فل سٹاپ لگ جاتا ہے اس کے بعد، بالکل بلاک ہے اس کے آگے راستہ. کیونکہ اس کے بعد جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اس کے بعد سے اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور حساب کتاب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو سزائیں ملنے بھی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جنت والی نعمتیں نہیں رہتی. تو ایمان بچا کر کے جو اس دنیا سے چلا گیا اسی کو جنت ملے گی، ایمان اگر نہیں بچایا تو سب کچھ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واحد پرائس بنائی ہے جنت کے لیے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر بن دیکھے یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، مالک ہیں. رسولوں کے اوپر بن دیکھے ایمان لانا کہ رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں. اگر آپ رسولوں کے زمانے میں زندہ تھے تو اس بات پر ایمان لانا کہ ہاں یہ شخص اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اگرچہ کہ مجھے اس کی شکل کے اوپر کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ جی پارسل فرام دا عرش، جنت سے اترا ہوا انسان، کوئی اس کی شکل پہ نظر نہیں آ رہا، کوئی اس کے ہاتھوں کے اوپر لمبے لمبے پر نظر نہیں آ رہے، کوئی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہیں، اس کی بات کے اوپر ایمان لے کر کے آ جانا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. اور اگر آپ نے رسول کو دیکھا نہیں تو رسول کے بارے میں جو آپ نے چیزیں سنی ہیں ان کے اوپر ایمان لے کر کے آنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. پھر فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہوتی ہے فرشتے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام کرواتے ہیں، اپنے تمام امور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پورے کرواتے ہیں. فرشتہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور یہ اندیکھی مخلوق ہے جن کو کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، کتنے جتن کر لیں فرشتوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا کہ یہ جو کتابیں موجود تھیں پہلے، تورات، انجیل، زبور، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں، اور یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے قرآن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. اس کے اندر لوگوں نے تدبر کر کے، تفکر کر کے چیزیں نہیں لکھ دی ہیں، سائنٹیفک میریکل، کوئی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں چیزیں نہیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر. تو کسی مخلوق کا یہ کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان کہ مرنے کے بعد جو جہان سیٹ اپ کیا جائے گا اس جہان کو آخرت کہتے ہیں، اور اس آخرت کے اندر تمام اعمال کے بارے میں جزا اور سزا ہوگی. والقدر خیرہ و شرہ، اور قدر کے اوپر کہ جو خیر ہے وہ بھی قدر کے اندر ہے، شر ہے وہ بھی قدر کے اندر ہے. تو یہ ہے ایمان، یہ ایمان جنت تک پہنچنے کے لیے واحد کنجی ہے، واحد کی ہے جنت تک پہنچنے کے لیے. تو ہم نے چند باتیں سنی، بہت تھوڑی سی باتیں، بہت ہی مختصر، کہ اس دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتیں ان کے ساتھ سٹرنگز اٹیچڈ ہیں، ان کے ساتھ پرائسز اٹیچڈ ہیں بہت ساری، ان کے ساتھ کاسٹ اٹیچڈ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ذرا سا آگے پیچھے ہو جائے تو الٹا وہ مصیبت بن جاتی ہیں وہی نعمتیں. اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں چند چیزیں سنی کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی سٹرنگ، جن کے ساتھ کوئی سٹرنگز اٹیچ نہیں ہے، جن کے جو کہ انریسٹرکٹڈ ہیں. حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص جو کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، لاسٹ جنتی، اس جنتی کو بھی اتنی بڑی جنت ملے گی جو کہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی. اس دنیا کی سائز ہم امیجن نہیں کر سکتے. اگر خود اس دنیا کو سر کرنے کی کوشش کریں، اس دنیا کو ٹریورس کرنے کی کوشش کریں، تو اس دنیا کا جو 10 گنا ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا. تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ شخص، یعنی تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کریں گے، پھر بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اپنے گناہوں کی کچھ نہ کچھ سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہوں گے. پھر اس کے بعد ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر رائے برابر ایمان ہوگا، بس ان کو ایک اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہوگا کہ ہاں ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں گے، اور کچھ نہیں کیا انہوں نے، کچھ بھی ان کی زندگی کے اندر نہیں تھا. ایسے لوگ بھی جہنم کے اندر ایک لمبا سا گزارنے کے بعد، یہ بھی بڑی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، جب اللہ تعالیٰ لپ بھر کر کے جہنم میں سے لوگوں کو نکالیں گے. اللہ تعالیٰ 3 لپ بھریں گے. لپ کہتے ہیں جیسے کہ آپ ہاتھوں کو اس طرح سے کھول لیں اور ہاتھوں کے اندر آپ جو ہے وہ جیسے گندم کے دانوں کو بھرنا شروع کر دیں، تو آپ کے دو ہاتھوں کے اندر کتنے ہزاروں گندم کے دانے آ جائیں گے، یا چینی کے پارٹیکلز، کتنے لاکھوں چینی کے پارٹیکلز آپ کے ایک لب کے اندر آ جائیں گے. تو ہماری لب کے اندر لاکھوں چینی پارٹیکلز آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے لب کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں بندے آئیں گے ہم امیجن نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ تین لب بھر کے پھر جہنم کے اندر سے لوگوں کو نکال نکال کر کے جنت کے اندر ڈالیں گے. لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے وہ انسان ہوں گے. ان سب کے بعد دا لاسٹ جنتی، یہ جو لاسٹ جنتی ہم ایسا حدیث میں پڑھ لیتے ہیں نا، ہم تصور نہیں کر پاتے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. لاسٹ جنتی کا مطلب ذرا تفصیل میں جائیں تب تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ لاسٹ جنتی کا کیا مطلب ہے. یعنی دا ون ہو کمز آفٹر بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف جنتیز، دا ویری لاسٹ پرسن ٹو انٹر جنہ، اس کو ملے گا دس گنا دنیا کے برابر جنت، اس کو ملے گی دنیا کے دس گنا برابر جنت. تو اس سے ایک پہلے والا جو جنتی ہوگا، اور اس سے دو پہلے والا جو جنتی ہوگا، اور اس سے تین پہلے والا جو جنتی ہوگا، تو اس کو تو دس گنا سے زیادہ بڑی جنتیں ملیں گی نا. تو کتنی بڑی بڑی جنتوں کی بات کر رہے ہیں ہم، یعنی تصور سے باہر کی باتیں ہیں ساری. تو اس جنت کو ہم کمپرومائز کس وجہ سے کر دیتے ہیں؟ کیونکہ اس ایمان کی، اس انٹینجبل چیز کی وچ ہیز نو فزیکل ویلیو ایکچولی، یہ جو ایمان ہے اس کی کوئی فزیکل ویلیو نہیں ہے، یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی تصدیق کا نام ہے. فزیکل ویلیو تو چلو اعمال کی ہو سکتی ہے، نماز پڑھتا ہے انسان، کچھ محنت کرتا ہے، کچھ ایکشن کرتا ہے، تو اس کو چلو آپ پرزرو بھی کر سکتے ہیں، کیمرے کی آنکھ اس کو سیو کر سکتی ہے، آپ انسان کی نیکی کے جو آوازیں نکالتا ہے وہ، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا لبیک پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اس کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں آڈیو کے اندر، تو ان اعمال کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کو آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے، نہ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، نہ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، کسی قسم سے آپ اس طرح سے میجر نہیں کر سکتے. تو انتہائی ان میجربل چیز جس کی کہ کوئی فزیکل ویلیو نہیں ہے، ہم اس کو بھی ساتھ لے کر کے نہ چل سکیں، ہم اس کو بھی گنوا دیں. تو ایمان جو ہے، جبھی بزرگوں نے فرمایا کہ ایمان انتہائی قیمتی چیز ہے، اگرچہ کہ اس کی کوئی فزیکل ویلیو نہیں ہے، لیکن انتہائی قیمتی چیز ہے، بیکاز اسی کی بیسس پر جنت ملے گی. اب ہمارے گھر کے اندر جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم ان ساری کی ساری چیزوں کو اہم سمجھتے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی گھر کے دروازے کے باہر نہیں رکھتے. کل یا پرسوں اس آجز نے بچوں سے کہا کہ باہر جو کوریڈور ہے وہاں پر آپ سائیکل چلا لیں، تو بیٹا جو ہے اس نے بھی اپنی چھوٹی سی گاڑی چلانی شروع کر دی، بیٹی نے جو ہے وہ سائیکل چلانی، ٹرائی سائیکل جو تھی وہ چلانی شروع کر دی. تو ان لوگوں کے لیے چیزیں ساتھ باہر رکھ دی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک کرسی پلاسٹک کی وہ بھی باہر رکھ دی. اب جب بچے کھلونوں سے فارغ ہو گئے تو ساری چیزیں اندر، کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان چیزوں کو لے کے چلا جائے. ایک جو ہے وہ جو سمپل پلین سکوٹر ہوتا ہے وہ باہر رہ گیا تھا، تو رات کو جب کہیں سے واپس آ رہا تھا تو پتا چلا وہ نیچے پڑا ہوا تھا، تو کوئی بچہ کسی اور گھر کا گزر رہا تھا، اس نے اس سکوٹر کو اٹھایا، وہ نیچے لے گیا. میں نے کہا او ہو، گھر کے باہر چھوڑ دیا تھا، دیکھو کوئی بچہ اٹھا کر کے نیچے لے گیا. لیکن ایک پلاسٹک کی چھوٹی سی کرسی تھی، اس کرسی کی ایسی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کرسی کو باہر ہی چھوڑ دیا. وہ شاید ایک دن، دو دن، تین دن بھی باہر پڑی رہی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اگر کوئی لے بھی گیا تو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں تھا، اندیشہ نہیں تھا، پریشانی نہیں تھی. تو جس چیز کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے نا دل کے اندر، انسان اس کو سیف نہیں کر کے رکھتا، اس کی حفاظت کے اقدامات نہیں کرتا. ورنہ بچوں کی ایک تین پہیوں والی سائیکل کا بھی انسان حفاظت کا انتظام کرتا ہے، ایک چھوٹی سی بچوں کے کھیلنے کی گاڑی جو کہ پتہ نہیں 6-7 سال پرانی ہو چکی ہے، جس کی مارکیٹ کے اندر کوئی ویلیو بھی نہیں لگ سکتی، اس کی بھی حفاظت کا انسان انتظام کرتا ہے کہ بھائی گھر کے دروازے کے اندر رکھیں، گھر کے دروازے کے باہر رکھیں گے تو کہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، غلطی سے کہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. بے شک کوئی چوری نہیں کرے گا، غلطی سے تو کوئی اٹھا کے لے جا سکتا ہے نا، بچہ ہے، کسی بچوں کو اندازہ نہیں ہے، وہ لے کے چلا گیا، پھر کسی اور بچے نے لے کے چلا گیا، کوئی اور بچہ لے کے چلا گیا، پتا چلا وہ واپس ملنے کے مل ہی نہیں رہی اب. تو ایسی چیزوں کی بھی انسان حفاظت کے اقدام کرتا ہے، اس کو گھر کے اندر رکھتا ہے، اور جو چیز اس سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اس کو اپنے گھر کے اندر بھی نہیں رکھتا. کہ کیا پتا گھر کا دروازہ کھلا رہ جائے کوئی چور قسم کا آدمی آ جائے، یا ہمارے ملکوں کے اندر جیسے کہ گھر کا دروازہ بند بھی ہو تو بھی چور قسم کے آدمی آ جائیں اور گھر کا دروازہ توڑ کر کے اندر سے اس چیز کو لے کر کے چلے جائیں، تو اس کو گھر کے اندر بھی نہیں رکھتے، اس کو بینک کے لاکر کے اندر رکھتے ہیں. کہ جی بینکس کے اندر حفاظتی اقدامات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، سیکیورٹی کیمراز لگے ہوتے ہیں، پورا ایک سیکیورٹی کا سسٹم ہوتا ہے، اور پولیس جو ہے وہ ان کے آفیسز کے اندر جو ہے وہ بینکس کا سسٹم، الارم سسٹم پورا کا پورا موجود ہوتا ہے. اگر کوئی آیا بھی سم ون بریکس ان ٹو دا بینک تو سیکیورٹی الارم جو ہے بچ جائے گا اور پوری پولیس فورس آ جائے گی وہاں پر. تو ایسی جگہ پر اپنی قیمتی اشیاء کو لے آ کر کے رکھتے ہیں، حالانکہ ان قیمتی اشیاء نے کیا کرنا ہوتا ہے ہمارا اس دنیا کے اندر؟ اگر وہ زیورات ہیں تو عورتوں نے زیادہ سے زیادہ چند شادیوں کے اندر وہ زیورات پہننے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اتار کر کے رکھ دینے ہوتے ہیں، اور ان زیورات کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہر سال ان کی زکات نکالنی پڑتی ہے، ہر سال ان کو سنار کے یہاں لے جا کر کے تولنا پڑتا ہے کہ جی یہ کیا اب اس کی کتنا ویٹ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ زکات کا کیا نصاب چل رہا ہے، کیا ویلیو چل رہی ہے گولڈ کی مارکیٹ کے اندر. ایک مصیبت ہوتی ہے یہ تو، جس جو بندہ مصروف ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کے پاس کام ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے یار. سونا چاندی رکھنے سے بہتر تھا کہ کچھ اور رکھ لیتے جس کے اوپر یہ سارا کیلکولیشن کا معاملہ نہ کرنا پڑتا. تو ان چند نعمتوں کے لیے بھی کتنا جو ہے وہ انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو ان کی حفاظت کا ہم کتنا انتظام کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی بیسس کے اوپر ہمیں جنت کی انریسٹرکٹڈ مطلق نعمتیں ملنی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہم نے رہنا ہے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا اقدام اٹھاتے ہیں، ہم کیا قدم اٹھاتے ہیں، کتنا ہم اس کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں، کتنا اس کے بارے میں فکر رکھتے ہیں، اور کتنا ہم اللہ تعالی سے اس ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے ایمان کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کے لیے، اپنے گھر والوں کے ایمان کے لیے. یقیناً ہم یا تو کچھ بھی نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو چند رسمی باتیں کرتے ہیں، جسٹ گوئنگ ود دا فلو بیکاز ایوری ون ایلس اراؤنڈ از آلسو ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اس طرح سے ہم چند چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن وہ فکر ہمارے دل میں نہیں ہوتی جو کہ اپنے بچے کے کھیلنے کے ایک کھلونے کے لیے بھی ہوتی ہے. اتنی بھی فکر جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی نہیں ہوتی. تو ایمان جو ہے نا وہ قیمتی تو ہے، یہ بات تو انشاءاللہ ہمارے سمجھ میں آ گئی ہوگی کیونکہ اسی کی بیسس پر جنت ملنی ہے. لیکن یہ بات ہمارے سمجھ میں آنا، اللہ کرے کہ آ جائے، کہ قیمتی چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، قیمتی چیز کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے، ورنہ قیمتی چیز کو اچکنے کے لیے چور ڈاکو لٹیرے تاک میں رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اور ایمان کا چور، ایمان کا ڈاکو، ایمان کا لٹیرا کون ہے؟ یہ کوئی معمولی چور، معمولی ڈاکو، معمولی لٹیرا نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، جو کہ نہ تو تنہا ہے، اس کے ساتھ پوری ایک فورس لگی ہوئی ہے جو کہ ہماری تعداد سے کہیں زیادہ ہے، جنوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. اور دوسری یہ کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں. سب سے بڑی، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. کیسا دشمن، کیسا دشمن ہم تصور کر سکتے ہیں؟ ہم اس دشمن سے اپنے آپ کو بھلا کیسے بچائیں جو ہمیں تو دیکھ رہا ہے، مستقل ہمیں دیکھ رہا ہے، سوتا بھی نہیں ہے بدبخت، مایوس بھی نہیں ہوتا بدبخت، اور مستقل تاک میں لگا ہوتا ہے، اور ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو ایمان کی قیمتی ہونے کا تو ہمیں اندازہ ہو گیا، اب ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس قیمتی چیز کے پیچھے کون لگا ہوا ہے، اور اس سے اس کو بچانے کے لیے ہمیں کتنا محنت کرنے کی ضرورت ہے، کتنے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. احتمال کے درجے میں نہیں ہے یہ کہ وہ شاید اچک کے رہ جائے گا، بچے کی ٹرائی سائیکل چوری ہو جائے گی یا گم ہو جائے گی، یہ احتمال کے درجے میں ہوتا ہے. غلطی سے شاید کوئی بچہ لے کے چلا جائے، یا کوئی چور اچکا اس طرف نکل آئے جو کہ اتنا گیا گزرا ہو کہ بچے کے تین پہیوں والی سائیکل بھی نہ چھوڑنے والا ہو. احتمال ہے, ویری ویری مائنیوٹ پاسبلٹی. لیکن ایمان کا چور ڈاکو اچکا اور اتنی قیمتی ترین چیز کا چور ڈاکو اچکا, اور وہ ایسا جس نے کہ قسمیں کھائی ہیں اللہ کے دربار کے اندر کہ میں ان لوگوں کو آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا, برباد کر کے چھوڑوں گا. اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں. There is no احتمال here, there is no probability here, there is absolute certainty, absolute 100% certainty. If we do not protect it, we will lose it. If we do not take active precautions, active, not passive, active precautions, we will lose it. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, گریویٹی آف دا سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہے ایٹ اسٹیک؟ جنت. واٹ ڈو وی ہیو اگینسٹ اٹ؟ دس فلتھ آف دس ورلڈ, فلتی چیزیں آف دس ورلڈ. کھا لے تو باتھ روم میں جا کر کے بیٹھنا پڑتا ہے, پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پی لے تو جا کر کے وہاں پہ نکالنا پڑتا ہے ورنہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. انجوائے کریں ایئر کنڈیشن کو, بل پے کرنا پڑتا ہے اس کا. سردیوں میں ہیٹر کو انجوائے کریں, بل پے کرنا پڑتا ہے ورنہ کٹ جائے گی یہ بجلی. یہ ہے اس دنیا کی نعمتیں. کیا حیثیت ہے اس دنیا کی نعمتوں کی, کیا وقت ہے ان چیزوں کی. اور ان میں گم ہو کر کے ہم آخرت کو اسٹیک پہ لگا دیتے ہیں, ہم جنت کو اسٹیک پہ لگا دیتے ہیں. اور جو اس کی پرائز ہے, ایک واحد ایمان, انٹینجبل نان فزیکل چیز, جسٹ اے اسٹیٹ آف دی ہارٹ. لیکن اس کی بھی ہم حفاظت نہیں کر پاتے, اس کی بھی حفاظت کے لیے ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے. تو یہ ایمان جو ہے یہ حفاظت کرنے کی چیز ہے. آج کے دور کے اکابرین جو ہیں نا, مشائخ, بڑے اللہ والے جو ہیں, ان کی زبان سے ڈائریکٹلی بھی سنا, انڈائریکٹلی بھی سنا, اور حدیث پاک کے اندر یہ چیز اچھی طریقے سے موجود ہے. آپ سنتے رہتے ہیں بار بار کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں انسان صبح کے وقت ایمان والا ہوگا, رات کو ایمان سے محروم کر دیا جائے گا. رات کو ایمان والا ہوگا, صبح کو ایمان سے محروم کر دیا جائے گا. اور اکابرین کہتے ہیں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم یہ اپنی گناہگار آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اینڈ دس پروسیس از کنٹینیوئنگ, اسٹاپ ہونے کے ابھی کوئی آسان نظر نہیں آ رہے. تو ایک بڑے اللہ والے سے اس آجز نے کل ہی سنا, ان کے بیان کی ریکارڈنگ, حضرت مولانا سجاد عمانی صاحب, آپ سب کو انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی بھیجے گا یہ آجز. انہوں نے حال ہی کے اندر اس طرح کی باتیں اور بھی کلیئرلی کری ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس کے اندر چھٹائی شروع ہو چکی ہے. چھٹائی شروع ہو چکی ہے, روزانہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان کے دائرے سے خارج ہو رہے ہیں روزانہ کے اعتبار سے. اور یہ چھٹائی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تبدیلی آنے والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تبدیلی لا رہے ہوتے ہیں. تبدیلی کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ کہ ظلم کو ختم کریں اور حق کا بول بالا کریں. حق جب بالا ہو جائے گا تو پھر اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جو حق والے ہوں گے. جو حق والے ہوں گے وہی ڈیزرو کرتے ہیں حق سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اور جو لوگ جھوٹے مکار ہوتے ہیں, فریبی ہوتے ہیں, منافق ہوتے ہیں, ان کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ حق کے ثمرات سے فائدہ اٹھا سکے؟ فری میں تو فائدہ اٹھانے کو نہیں کسی کو دے دیا جاتا نا, بڑی چیز. تو اس وجہ سے اس دور کے آنے سے پہلے چھٹائی لازمی ہوتی ہے. کچروں کو چھانٹنا ہوتا ہے, خس و خاشاک کو ہٹانا ہوتا ہے تاکہ صرف خالص رہ جائے. تو اس دور کے اندر جو اپنے ایمان کی ایکٹیولی حفاظت نہیں کر رہا ہے وہ روزانہ کے اعتبار سے لاکھوں کے اعتبار سے چھٹ رہے ہیں، اور یہ چھٹائی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے اور اس کے تعداد اس کی رفتار دراصل بڑھنے والی ہے، کیونکہ دنیا کے حالات بہتری کی طرف نہیں بدتری کی طرف جا رہے ہیں، تو ایمان والوں کی پرکھ اور جو دوسری طرح کے لوگ ہیں ان لوگوں کی چھٹائی، تو یہ سسٹم جو ہے یہ تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ ایمان ضائع کیوں ہوتا ہے؟ بڑی وجہ تو ہم نے سن لی کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اس کو قیمتی نہیں سمجھتے، اور شیطان لٹیرا جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، تو وہ آ کر کے پھر ہمیں اس سے محروم کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر مزید تفصیل کے اندر جائیں تو اس کی وجہ بنتی ہے ہمارے گناہ، ہماری اللہ تعالی کی نافرمانی۔ جب وہ نافرمانی ایک سرٹن لیول سے آگے بڑھ جاتی ہے نا، یعنی ہم کرتے رہتے ہیں اللہ کی نافرمانی، گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہم توبہ نہیں کرتے، ہم یو ٹرن نہیں لیتے، کرتے رہتے ہیں اسی راستے میں بڑھتے رہتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ ہم اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے باقاعدہ ریبیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں کے اوپر اصرار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں کو نہ صرف ہلکا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ان لوگوں کو جو کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بے وقوف سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اس دور کے اندر جو ہے وہ ان کو ان چیزوں کی پڑی ہے، اس کو کہتے ہیں بغاوت، اس کو کہتے ہیں ریبیلیسنس۔ جب یہ لیول آ جاتا ہے کسی انسان کا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ پھر اللہ یہ معاملہ کرتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر ثبت کر دیتے ہیں، اور پھر وہ نہ سننے کے قابل رہتے ہیں اور نہ دیکھنے کے قابل رہتے ہیں، یعنی ان کو بیسیکلی کفر کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے، ایمان سے کلی طور پر محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، کسی دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، نہ ماحول معاشرے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تفصیل ہے کہ انسان ایمان سے کیوں محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے، اٹس ناٹ اے ٹوٹلی ڈفرنٹ آئسولیٹڈ وجہ، لیکن دوسری وجہ ایکسپلین کرنے کی خاطر وہ یہ بنتی ہے کہ جب ایمان والے کفر کے ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں، التباس ہو جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں، تو کافر کے ساتھ ایک ایمان والا، ایک مسلمان جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے کفر کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ وہاں سے یہاں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب کفر سٹرونگ ہو اور ایمان سٹرونگ نہ ہو۔ اگر ایمان کفر سے زیادہ سٹرونگ ہو اس کو کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کرنا، اس کو التباس نہیں کہتے، اس کو خلط ملط نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کرنا، جو کہ کفار پہ کی جاتی ہے۔ لیکن دعوت و تبلیغ کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کا ایمان کی اسٹرینتھ اس کے کفر کی اسٹرینتھ سے زیادہ ہو، تب وہ اس کے اوپر کچھ اثر دے گا۔ لیکن ہمارا یہ حال نہیں ہے، ہمارا حال گناہوں کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا ایمان ان کے کفر کی اسٹرینتھ سے کم ہے، تو اس وجہ سے اثر وہاں سے یہاں ہوتا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر یہ بہت عام ہے، نان مسلم ملکوں کے اندر یہ خصوصی طور پر چیز ہوتی ہے، جہاں جہاں مسلمان کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، یعنی نان مسلمز، نان بلیورز، تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے، ان کے ساتھ وقت گزارنے سے ان کا کفر جو ہے وہ یہاں پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو خصوصی طور پر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے فرمایا، وہ تو اپنے ملک کی بات کر رہے تھے کہ اس ماحول کے اندر جہاں پر کہ قوم اس کا گول آف لائف یہ ہو کہ مسلمانوں کو ایمان سے محروم کیا جائے،
تو وہاں پر تو بہت زیادہ انسان کو اپنے بچ بچا کر کے انسان کی زندگی گزارنی ہوتی ہے, اور بڑی انہوں نے وصیتیں کری اپنے اس بیان کے اندر. لیکن اس کو سن کر کے نا وہ لوگ جو کہ مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم تو جی مسلمان ملک میں رہتے ہیں, تو ہمارے ایمان کے اوپر تو کافر اثر انداز نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کفار کے ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, بیکاز یہ جو التباس ہوتا ہے نا, یہ جو خلط ملط ہونا ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی فزیکل بندے کے ساتھ ہو. جب آپ فزیکل بندے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس کے اور بھی صورتیں ہوتی ہیں, اور وہ صورتیں ہوتی ہیں جب ان کا لٹریچر, ان کے افکار لکھی صورت کے اندر بھی جب مسلمان پڑھنا شروع کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا زیادہ انٹریکشن شروع ہوتا ہے, تو وہ افکار بھی مسلمان کے ایمان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ اس مسلمان کا ایمان بہرحال کمزور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے, دنیا کی محبت کی وجہ سے. اس کی بڑی مثال ہماری تاریخ کے اندر کئی سو سال پہلے ہوئی, جب مسلمانوں نے علم کے اندر اتنی ترقی کر لی کہ ان کے لحاظ سے انہوں نے پورے قرآن کا احاطہ کر لیا, حدیث کا احاطہ کر لیا. اب ان کے سمجھ میں نہ آئی کہ اب کیا کریں بھائی, تو اب انہوں نے سوچا کہ جی ہم یورپ جاتے ہیں اور یورپ کے علوم کو لے کر کے آتے ہیں. تو یورپ کے اندر بڑے علوم موجود تھے اس زمانے میں. یورپ جو تھا وہ یونان تھا, گریس, وہ ایک سویلائزڈ یورپ تھا. ویسٹرن یورپ جو آج سویلائز کہلاتا ہے نا, وہ زمانے میں سیوج تھا. دے ور اونلی سیوجز, ان کو کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, کوئی اس سے سروکار نہیں تھا. تو ان کا جو سویلائزڈ ایریا تھا وہ تھا گریس, جو کہ کرسچینٹی کا ہب تھا ایک زمانے میں اس سے پہلے. تو انہوں نے وہاں سے گریک لٹریچر جو ہے وہ سارا کا سارا امپورٹ کرنا شروع کر دیا مسلمان ملکوں کے اندر, اور اس پورے کے پورے لٹریچر کو عربک کے اندر ٹرانسلیٹ کیا اور اس کے اوپر پھر ریسرچ کرنی شروع کر دی. اسی کو کہتے ہیں یونانی فلسفہ, فلسفی. اس کے اوپر جب انہوں نے ریسرچ کرنی شروع کر دی نا, تو اس کے بہت گہرے اثرات ان کے اوپر نمودار ہونے شروع ہوئے, اور ان اثرات کی وجہ سے مسلمانوں کے عقائد کے اندر خرابی آنی شروع ہو گئی. اور یہ جو بد عقیدہ فرقے اس زمانے میں بنے نا, اسپیشلی جیسے معتزلہ کا بڑا مشہور فرقہ ہوتا ہے, تو یہ دراصل یونانی فلسفے کے اثر کی وجہ سے بنا تھا. تو یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کرسچنز کو اپنے ملکوں میں لا کے آباد کرنا شروع کر دیا تھا, یا ہند سے جو ہے وہ ہندوؤں کو لا کر کے آباد کرنا شروع کر دیا تھا تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو گیا, عقیدہ خراب ہو گیا, الٹے سیدھے نظریات ان کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور گناہ اور ثواب کے بارے میں اور نیکی اور ثواب کے بارے میں ان کے بننا شروع ہو گیا. نہیں, اٹ واز اونلی بیسڈ آن ریٹن مٹیریل, تھیوری کے ساتھ ان کا اٹریکشن ہوا, اور اس کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے باہر خارج ہو گئے. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کہ انسان کا ایمان داؤں پہ لگ جاتا ہے. آج کے دور کے اندر یہ چیز اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ چاہے مسلمان ملک میں رہتے ہوں چاہے نہ رہتے ہوں, لیکن ہر جگہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں. ایک تو کتابیں بڑی تعداد میں موجود ہیں, دنیا کی ہر چیز کے اوپر آپ کو ہر ملک کے اندر کتابیں مل جائیں گی. کتابیں تو ہیں موجود, لیکن آج کے دور میں لوگ کتابیں پڑھتے نہیں. لیکن آج کے دور میں کتابوں کو کس چیز نے ریپلیس کیا ہے؟ ٹیلی ویژن نے. ٹیلی ویژن کیا ہے؟ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے دنیا جہاں کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈسٹنسز ڈونٹ میٹر اینی مور. تو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جہاں کہیں کے بھی افکار ہیں, نظریات ہیں, آئیڈیاز ہیں, سوچ ہے, وہ ساری کی ساری آپ کے اپنے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کے اوپر سونے پر سہاگا انٹرنیٹ. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کو ایک چینل بیٹھ کر کے دیکھنا بھی نہیں پڑتا. آپ سرچ کرتے ہیں, آپ کو دنیا میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. حتیٰ کہ آپ سرچ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, پہنچا وہ آپ کو کہیں اور دیتا ہے. آپ اگر کسی حلال چیز کو بھی سرچ کر رہے ہوں گے نا, وہ حلال چیز تو شاید ایک لے کر کے آئے گا, حرام چیزیں جو ہے وہ 100 لے کر کے آ جائے گا. ایک سرچ ورڈ اگر آپ گوگل کے اوپر لکھ کر کے انٹر کریں, کتنے سرچ ریزلٹس آتے ہیں؟ 50,000 سرچ ریزلٹس آتے ہیں, 60,000, 70,000, 100,000 سرچ ریزلٹس آتے ہیں. تصور کریں نا, 50,000 کوئی معمولی نمبر ہوتا ہے. 5,000, 6,000, 10,000 ایک ورڈ کے اوپر, ایک کانسیپٹ کے اوپر. تو ایک کلک اوے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ان چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیں, دیکھنا شروع کر دیں, تو دس از دا سیم ایز کہ آپ کافر کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. کافر کے نظریات کے ساتھ آپ کا ایک انریسٹرکٹڈ ایکسپوجر ہو رہا ہے, اور اس ایکسپوجر سے آپ کیوں کر بچیں گے؟ آپ نے تو اپنے ایمان کے اوپر محنت نہیں کری, آپ نے اپنے تو ایمان کو مضبوط نہیں بنایا. اس کو تو مضبوط کہاں بنائیں گے, اس کو تو قیمتی نہیں سمجھا تھا ابھی تک, تو کہاں سے اس کے لیے کوئی آپ نے فورٹیفیکیشن بنائی ہوگی, کہاں سے اس کے لیے جو ہے لاک ان کا آپ نے بندوبست کیا ہوگا؟ تو اس ایکسپوز ایمان کے ساتھ آپ دنیا کے تمام نظریات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ جی انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے, یا امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں, یا یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں. جی نہیں, دنیا کے ہر ملک میں رہنے والے, حتیٰ کہ ہر شہر میں رہنے والے مسلمان کا ایمان خطرے میں, حتیٰ کہ جن شہروں کو ہم بڑی برکتوں والی جگہیں سمجھتے ہیں ان شہروں میں رہنے والے مسلمان کا ایمان بھی خطرے میں ہے, تقریباً اتنا ہی خطرے میں ہے, بلکہ ایکچولی اگر آپ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں نا تو اس کا تو ایمان اور زیادہ خطرے میں ہوتا ہے, کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر گناہ کرنے کا معاملہ ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کراچی میں گناہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کے جب آپ گندی فلمیں دیکھتے ہیں نا, جو کہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, ہوٹلز کی لابیز کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے, کبھی جا کے دیکھا؟ وہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے ہوٹل کا کام کرنے والا, وہ کیا کر رہا ہوتا ہے سارا وقت؟ راتوں کو بیٹھا ہوتا ہے, کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا مکہ مکرمہ میں؟ کبھی مدینہ منورہ کے اندر جا کر کے دیکھا کیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر؟ اور وہاں پہ گناہ کا معاملہ عام جگہوں کے گناہ کے معاملے سے کہیں زیادہ برا ہوتا ہے. تو وہاں پہ رہنے والے کا تو ایمان اور زیادہ خطرے میں ہوتا ہے. تو ہم اس دور کے اندر گزر رہے ہیں, اس دور میں رہ رہے ہیں, تو اس دور کے اندر ایمان کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس ایمان کو معمولی چیز نہ سمجھیں. اعمال کی باتیں کر کر کے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمارا دھیان جو ہے نا ایمان کی طرف سے ہٹا دے, اور اعمال کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کروا دے, اور اعمال کے چند جو کام ہوتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں جی اعمال کے اندر, کیونکہ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دھیان ہماری توجہ ایمان کی طرف سے ہٹ جائے, ہم اپنے آپ کو سیف فیل کرنا شروع ہو جائیں, ہم اس کی فکر سے غافل ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو ایمان کو ہر لحاظ سے ہم نے بچا کے رکھنا ہے. اس کو بچانے کے چند آسان طریقے کیا ہوتے ہیں, یا یہ بھی اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ابھی ہے, ایمان کی رمق باقی ہے کہ نہیں ہے, یا ہم دوسرے راستے کی طرف جانا شروع ہو گئے, یا ہماری اولادیں دوسرے راستے کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں کفر کی طرف. ابھی اگر کفر میں داخل نہیں بھی ہوئے تو ان کا جو رخ ہے وہ کفر کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. اس کی بڑی آسان سی چند علامتیں ہوتی ہیں, ان علامتوں کو بھی ہم حدیث پاک کی روشنی سے دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے بارے میں, المؤمن فی المسجدی کالسمک فی الماء, کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے. یعنی مومن کے لیے مسجد ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. ہم نے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چند فشز خرید کر کے رکھی, تو بچے اس کو دیکھ کر کے بڑا حیران ہوتے ہیں جب ہم فشز کا پانی چینج کر رہے ہوتے ہیں. جب مچھلی کو آپ پانی سے نکال کر کے کسی دوسرے پانی میں ڈال لیں نا, تو آپ جانتے ہیں کیسا تڑپتی ہے وہ. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو آپ نے, یعنی دودھ پیتے ہوئے بچے کو دودھ سے چھڑا دیں تو وہ ایسے نہیں تڑپتا, وہ روتا ضرور ہے لیکن ایسے مچلتا اور تڑپتا نہیں ہے جیسے کہ مچھلی کو اگر آپ پانی سے نکال دیں تو وہ تڑپتی ہے, وہ ایک طرح سٹل رہ ہی نہیں سکتی. تو بچے بڑے محظوظ ہوتے ہیں. تو مچھلی پانی کے اندر سکون میں رہتی ہے, پانی سے باہر نکل کے وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے اگر زیادہ دیر پانی سے باہر رہے. تو مومن کی بھی یہی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسجد کے اندر جا کے اس کو سکون ملتا ہے, مسجد سے باہر اس کو سکون نہیں ملتا. اس کے سکون کی راحت کی جگہ اللہ کا گھر ہوتا ہے, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کسی کو بار بار مسجد جاتا آتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ مسجد بار بار آنا جانا, اور یہ بھی یاد رکھیں ابا کے ڈنڈے کی وجہ سے نہیں, اما کے چیخنے چلانے کی وجہ سے نہیں, اپنے شوق سے, ٹھیک ہے؟ ورنہ ابا کے ڈنڈے سے تو پھر کافر بھی جا سکتا ہے. جس کے دل کا ایمان ختم ہو چکا ہو وہ بھی باپ کے مار کے ڈر سے وہ بھی مسجد جا سکتا ہے, ماں کے چیخنے چلانے کی مصیبت سے بچنے کے لیے وہ بھی مسجد جا سکتا ہے, لیکن خود اپنے شوق سے مسجد آنا جانا یہ صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہو. کیونکہ بیکاز مسجد آنے جانے میں اس کو بظاہر انلیس کہ اس کے دوست دیار جو ہیں وہ مسجد میں اس کو ملتے ہوں اور وہ پھر وہاں سے آؤٹنگ کے لیے نکل جاتا ہو, وہ ایک الگ صورتحال ہے. لیکن ایسی اگر سچویشن نہیں ہے تو مسجد آنے جانے میں اس کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا, اس کو کوئی بظاہر جو ہے وہ ایز سچ انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی ہوتی, اس کا کوئی کام نہیں نکل رہا ہوتا. تو مسجد آنا جانا اور وہ بھی پانچ وقت کی نمازوں کے لیے, یہ جو ہے وہ صرف ایمان والا ہی کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں ایسی مصروفیات آ گئیں کہ وہ مسجد نہیں جا پا رہا, وہ مجبوراً جو ہے وہ کہیں اور نماز پڑھتا ہے, دفتر میں پڑھتا ہے, یا کسی اور جگہ اس کو نماز پڑھنی پڑتی ہے, یا گھر میں پڑھنی پڑتی ہے, تو ایسا شخص بھی جو ہے نا وہ دل اس کا مسجد میں اٹکا رہتا ہے, اور جیسے ہی اس کی مجبوری ریموو ہوتی ہے, اس کی مصیبت ختم ہوتی ہے, وہ فوراً مسجد واپس پہنچ جاتا ہے, اور جیسے جیسے اس کو موقع ملتا ہے وہ مسجد میں جا کر کے ہی نماز پڑھتا ہے, کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ سکون یا اطمینان وہ مسجد جا کر کے اس کو فیل کرتا ہے. ایک واضح فرق اس کو پتہ لگتا ہے اپنے گھر میں اور مسجد کے درمیان, تو وہ اس اطمینان کو, اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے بار بار مسجد کی دوڑ لگاتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ورنہ ایسی تو کوئی اور ریزن تو سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی اتنی بڑی گواہی آپ دے دیں کسی بندے کے ایمان کی, یعنی ایمان کی گواہی دے دیں صرف اس بیسس پر کہ وہ ایک فزیکل ایکشن کر رہا ہے, مسجد جانا آنا مسجد جانا آنا, ایمان کی گواہی دے دینا. تو مسجد آنا جانا, تو اس سے جو ہے نا ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتے ہیں, اور اس سے ہم اپنا ایمان جج بھی کر سکتے ہیں, میجر بھی کر سکتے ہیں کہ کیا میرا دل چاہ رہا ہے مسجد جانے آنے کا کہ نہیں چاہ رہا, کیا مجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی کہ جی جا بھی سکتا ہوں, کوئی مجبوری بھی نہیں ہے, لیکن بس دل ہی نہیں چاہ رہا مسجد جانے کا, کوئی شوق ہی نہیں ہے مسجد جانے کا, کیفیت ہی نہیں ایسی کہ بھی مسجد جانے کا دھیان ہی ہو, فکر بھی ہو اس کی, مسجد کی جماعت چھوٹ گئی کچھ پرواہ ہی نہیں. تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے ایمان کا. اگر یہ پرابلم ہو رہی ہے وی نیڈ ٹو گو ٹو دا ای آر, وی نیڈ ٹو گو ٹو دا ای آر, ایمرجنسی روم میں جانا پڑے گا اور خصوصی انٹینسو کیئر میں اپنے آپ کو ایڈمٹ کرانا پڑے گا, ورنہ واٹ از ایٹ اسٹیک, جنت از ایٹ اسٹیک, اینڈ واٹ ڈو وی ہیو, نتھنگ ان دس ورلڈ. دنیا میں کیا آپ کو گھر کے اندر بستر توڑ کر کے, مسجد نہ جا کر کے, بستر توڑ کے, ٹی وی کے آگے بیٹھ کر کے کیا تفریح ملے گی, کیا سکون ملے گا, کیا اطمینان ملے گا, کیا بینیفٹ ملے گا؟ جو تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک مصیبت بن رہا ہوتا ہے. بستر پہ بھی تھوڑی دیر زیادہ لیٹ جائیں نا تو کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے, تھوڑی سی عمر آپ کی زیادہ ہو جائے تو اگر تھوڑا ایکسٹرا آپ سو جائیں تو پتا لگتا ہے کہ پھر کیا کیا اس کے اوپر آپ کی باڈی کے اوپر افیکٹس ہوتے ہیں. تو مسجد میں آنا جانا, نیک محفلوں میں آنا جانا جہاں پر ایمان کی بات سننے کو ملتی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے جن کا کہ دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, جن کا کہ دل آخرت میں اٹکا ہوا ہو, جو کہ زندگی کو اپنی ایسی گزارنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اگر یہ دل کے اندر ہے, شوق ہے ایسی محفلوں میں آنے جانے کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے, اور اگر شوق نہیں ہے, دل ہی نہیں چاہتا ایسی جگہوں پہ جانے کا, آئی وڈ رادر اسکپ اٹ اینڈ گو سم ویئر ایلس, دس مینس ایمان یا تو ختم ہو چکا ہے یا اٹس اباؤٹ ٹو گیٹ فنش, یا تو آلریڈی فنش ہو چکا ہے یا بس بارڈر لائن پر ہے. کہتے ہیں نا بارڈر لائن ڈائبٹک, ذرا سا کچھ ہوا اور ڈائبٹیز کے اندر شام کے اندر داخل ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ایٹ بارڈر لائن کفر. اگر ہمارا دل نہیں چاہ رہا ایسے محفلوں میں جانے کا, مہینوں گزر گئے ہمارے گھر سے پانچ منٹ فاصلے کے اوپر ایسی مجلسیں ہوتی ہیں, ایک نہیں تو چلو دوسری تو ہوتی ہے, دوسری نہیں تیسری ہوتی ہے. اللہ نے اتنے سارے آپشنز دے دیے ہمیں, ہم ایک بھی جگہ نہیں جاتے. تو دس مینز وی ریئلی نیڈ ٹو ایڈمٹ آر سیلوز ان دا ای آر. ہمیں جانا پڑے گا اور کسی ڈاکٹر سے پرائیویٹلی کنسلٹ کرنا پڑے گا کہ یہ میرا حال ہے, میری مدد کریں. میں جنت نہیں گنوانا چاہتا, اس دنیا کی جہنم کی خاطر میں اپنی جنت کو داؤں پر نہیں لگانا چاہتا, مجھے جہنم سے بچا لیجئے. اس دنیا کی جہنم سے بھی بچا لیجئے, مجھے آخرت کی جہنم سے بھی بچا لیجئے, پلیز میری مدد فرمائیے, پلیز میری مدد فرمائیے. اس طرح میں جا کر کے اگر رونا بھی پڑے نا, گڑ گڑانا بھی پڑے کسی اللہ والے کے سامنے, تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے. قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا, اس سے بھی کوئی فزیکل مٹیریل بینیفٹس نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا, وہ زمانے گئے کہ جب قرآن پڑھنے کے اوپر واہ واہ ہوتی تھی اور بڑے بڑے انعامات ملتے تھے. آج بھی چند جگہ ایسی ہیں جہاں پر کہ انعامات مل جاتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو, لیکن عمومی طور پر ایسی محفلیں ایسے مقامات نہیں ہیں. تو اس وجہ سے قرآن پڑھنا وہی بندہ کرتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے, اگرچہ کہ وہ قرآن اس کے کانوں سے زیادہ اندر نہ جا رہا ہو, بے شک اس کے دل میں نہ اتر رہا ہو, لیکن قرآن فقط پڑھنا ہی یہی ایک ایمان والا ہی کر سکتا ہے, ایک کافر یہ کام نہیں کر سکتا. اور ایک شخص جس کے دل کے اندر ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ وہ کفر کے بارڈر لائن کے اوپر کھڑا ہوا ہو, وہ شخص بہت مشکل سے قرآن پڑھتا ہے, اس کا بس نہیں چلتا کہ میں کب اس کتاب کو بند کر کے رکھوں اور میں کوئی اور کام کر لوں, اس کا بس نہیں چلتا. تو قرآن پڑھنا, شوق سے پڑھنا, اس کو انجوائے کرنا, یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ جلد آنے والا ہے, اس رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرنا, اس کے لیے تیاری کرنا, اس کے لیے اہتمام کرنا, شوق رکھنا کہ رمضان کب آئے گا اور میں بھی روزے رکھوں گا, میں بھی تراویح پڑھوں گا, میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر کے اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا, یہ ایک ایمان والا ہی کر سکتا ہے. تو یہ بھی علامت ہے کہ ہمارے دل کے اندر ابھی ایمان موجود ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم جس طرح سے برے ماحول سے ایکسپوزڈ ہیں, اسی طریقے سے ہمارے بچے بھی برے ماحول سے ایکسپوزڈ ہیں. وہ جس اسکول میں جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہاں پہ ان کے ایمان کی حفاظت کے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہوتے, وہاں پر ایمان کو قیمتی نہیں سمجھا جا رہا ہوتا, وہاں پہ تو الٹا اور بھی کافر یا کافر جیسے لوگ ان کو جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, تو ان کا تو ایمان جو ہے وہ اور بھی زیادہ ایٹ سٹیک ہوتا ہے. تو ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا, ورنہ کیا, چند الفاظ پڑھ لکھ جائیں گے, اس دنیا کے اندر تھوڑی سی ان کی ایک مخصوص حلقے کے اندر ان کی عزت ہو جائے گی. تھوڑا سا فرفر انگریزی بول لیں گے تو ایک مخصوص حلقہ جو فرفر انگریزی بولنے کو اچھا سمجھتا ہے وہ ان کی عزت کر دیں گے, ورنہ تو اس دنیا میں بھی ان کو پوری عزت نہیں ملنے والی ہے. اور جہاں تک ان کا اچھا لائف سٹائل کا تعلق ہے, اچھا ان کا رزق کا تعلق ہے, یہ تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ان کی تعلیم کے ساتھ. کون سے اسکول میں جا کر کے پڑھا, کتنا اچھے سے انگریزی بولتے ہیں, کتنا میتھمیٹکس کے اندر شارپ ہیں, کتنا جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انہوں نے سیکھ لی ہے, اس کا تعلق ان کے رزق کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کا یہ موضوع تو ایک کمپلیٹ موضوع ہے کسی اور موقع کے لیے, لیکن ہمارے دنوں میں نا بہت ساری چیزیں بہت ہی مس انڈرسٹوڈ ہو چکی ہیں. ہم اعمال کے اوپر ذرا ایمفیسس کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم پورے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں, ہم پورے دین والے بن گئے, لیکن ہمارے دلوں کے اندر یا ہمارے ذہنوں کے اندر ابھی کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہوتے. تو ان کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کی وجہ سے بھی ہم اکثر ان موضوعات کے اوپر بیان کرتے ہیں, تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ جو مس کنسپشنز ہیں نا ہمارے دلوں کے اندر, وہ مس کنسپشنز تو ذرا ٹھیک ہو جائیں. جب کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تب کہیں جا کر کے ہم اور اچھی طریقے سے ترقی کر سکیں گے. تو ایک بیان دراصل ساجس نے کیا تھا, اگر آپ کو موقع ملے تو کچھ تو سن لیجئے گا, جس کا کہ شاید ٹائٹل اس طرح رکھا تھا کہ اصل محنت تو سوچ اور فکر کی تبدیلی ہوتی ہے. غالباً اس قسم کا ٹائٹل ہے، اس میں خاص اس موضوع کے اوپر بات کری تھی کہ یہ چند اعمال کا مسئلہ نہیں ہے کہ اعمال نہیں کر رہے تھے اور اعمال کرنا شروع ہو گئے، پڑھ پڑھا نہیں رہے تھے اب پڑھ پڑھانا شروع ہو گئے. دین اتنا سمپل نہیں ہے، اتنا اس طرح یعنی سمپل تو وہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی آپ بس پڑھ نہیں رہے تھے اب پڑھنا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے دین پہ چلنا شروع ہو گئے، اعمال کر نہیں رہے تھے اب کرنا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ دین والے بن گئے. نو اٹس ناٹ دیٹ، اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ سوچ اور فکر کی تبدیلی والی بات ہوتی ہے. تو کانسیپٹ ہمارے اس طرح کے ہیں کہ جی اگر اس طرح سے ہم اپنے بچے کو تعلیم دے دیں گے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ اچھی سی نوکری مل جائے گی، اس کا جو ہے وہ سارے دلدر دور ہو جائیں گے، اس کی زندگی ہماری طرح کی نہیں ہوگی، ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزر جائے گی. لیکن دس از ناٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل، دس ہیز نو ڈائریکٹ پروپورشن. رسک کا تعلق دوسرے چیزوں کے ساتھ ہے، رسک کا تعلق تعلیم کے ساتھ نہیں ہوتا. رسک کا تعلق تعلیم تو کیا محنت کے ساتھ بھی نہیں ہوتا بندے کی. رسک اللہ تعالی نے فکس کیا ہوا ہوتا ہے، جس کے لیے جتنا فکس کیا ہے اس کو اتنا مل کے رہے گا اور اللہ کی طرف سے مل کر کے رہے گا. محنت کرے تو بھی ملے گا اتنا ہی، محنت نہ کرے تو بھی اتنا ملے گا، تعلیم حاصل کرے تو بھی اتنا ملے گا، جاہل ان پڑھ رہے گا تو بھی اتنا ہی ملے گا. یہ ہے رزق کی حقیقت. اور ہماری کیا مسکنسپشن ہے؟ بالکل اس کے برعکس. بلکہ جو کوئی ایسی بات کرے نا اسی کو پاگل سمجھتے ہیں، انہوں نے تو دین کو سمجھا نہیں ہے دراصل، بے وقوف ہیں، ہم نے تو آج تک ایسا نہیں سنا. اس میں تو خیر ایک اور موضوع ہے، یہ تو پورا فل بیان کا موضوع ہے، اس وجہ سے اس وقت اس کو ہم شروع مزید نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس کی حفاظت کے اقدامات اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ زندہ رہنے اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی اور ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب وہ وقت اس دنیا کے اندر آ جائے، جب اس دنیا کے اندر کوئی ایمان والا باقی نہیں بچے گا، اے اللہ ہماری نسلوں میں سے کسی کو بھی اس دنیا کے اندر باقی نہ چھوڑ، سب کو اس دنیا سے اٹھا لے. جس وقت اس دنیا کے اندر ایمان ختم ہو جائے گا، اے اللہ میری نسل کو بھی اس دنیا سے ختم کر دے، میری نسل میں کوئی کافر پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں.
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جو نفس کے آگے نہ من تیرا نہ تن.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اے کریم آقام تیرا جس مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عقل عطا فرما اے اللہ سمجھ عطا فرما اے اللہ شعور عطا فرما اے اللہ ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس دنیا کی گند کی وجہ سے اے اللہ اس دنیا کی نجاست کی وجہ سے اے اللہ اس دنیا کی نجس چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے اے اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما اے اللہ ہم آپ کی جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن پہنچنے کے لیے آپ نے واحد قیمت رکھی ایمان رکھا اے اللہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کی اس قیمت کی بھی حفاظت نہیں کر سکے اے اللہ اس قیمت کی اہمیت کو ہی نہ سمجھا اے اللہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اے اللہ بچوں کے کھلونوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اے اللہ گھر کی ایک چھوٹی سی چیز کی بھی حفاظت کرتے ہیں اے اللہ جس چیز کو تھوڑا سا زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اس کو بینک کے لاکر کے اندر رکھوا کے آتے ہیں اے اللہ جنت کی قیمت تو محض ایمان تھا اے اللہ فقط ایمان تھا اے اللہ اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کچھ بھی نہ کیا اے اللہ اس کو اہم ہی نہ سمجھا اور اے اللہ بڑوں سے سنا بھی اس کی اہمیت کے بارے میں پھر بھی کوئی قدم نہ اٹھایا اے اللہ اس کا جو چور ہے اس کا جو ڈاکو ہے لٹیرا ہے شیطان اے اللہ وہ تو ہمیں اس ایمان سے ہر وقت محروم کرنے کے درپے ہے اے اللہ وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ایمان سے محروم کر دے اے اللہ یہ فقط آپ کا فضل ہے اے اللہ یہ آپ کا رحم ہے کرم ہے کہ اے اللہ آپ نے ابھی تک ہمیں ایمان کے دائرے سے خارج نہیں کر دیا اے اللہ ابھی تک آپ نے ہمیں کافروں میں شامل نہیں کیا اے اللہ ابھی تک آپ نے ہمیں مسجد آنے سے نہیں روکا اے اللہ ابھی تک آپ نے اپنے گھر کا دروازہ ہمارے اوپر بند نہیں کیا اے اللہ ابھی تک آپ نے اپنے دین کی محفلوں کے دروازوں کو ہم پر بند نہیں کیا اے اللہ یہ آپ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے اے اللہ یہ آپ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے اے اللہ یہ آپ کا جود و کرم ہے اے اللہ یہ آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے فضل ہے اے اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان موقعوں کے قدر دانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان موقعوں کے چھن جانے سے پہلے اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس سے پہلے کہ مسجد کے دروازے کو ہم پر بند کر دیا جائے اے اللہ ہمیں دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا جائے اے اللہ مسجد کا رخ کرنے کی توفیق ہمارے دل سے چھین لی جائے اے اللہ اس سے پہلے ہمیں مسجد کا رخ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس سے پہلے ہمیں مسجد میں جا کر کے اپنے دل کا سکون حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس سے پہلے ہمیں نیکوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج کروانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ نیک محفلوں کے مواقع آپ نے ابھی بھی عطا فرمائے اے اللہ کل کو حالات خراب ہو گئے اے اللہ کل کو جنگیں ہو گئیں اے اللہ کل کو بدامنی ہو گئی اے اللہ کل کو کوئی اور واقعہ ہو گیا اے اللہ یہ محفلیں سب ختم ہو جائیں گی اے اللہ یہ مواقع ہم سے چھین لیے جائیں گے اے اللہ ہم چاہیں گے بھی تو ہمارے پاس کوئی ایسی محفل نہیں ہوگی اے اللہ چاہیں گے بھی تو ایسے مواقع ختم ہو جائیں گے اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان محفلوں میں جانے کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ جنت سے محروم نہ فرما اے اللہ جنت سے محروم نہ فرما اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما اے اللہ جہنم کی پیپ سے اور وہاں کے گرم پانی سے کھولتے ہوئے پانی سے حفاظت فرما اے اللہ جہنم کی کال کوٹری سے حفاظت فرما اے اللہ جہنم کے زقوم سے حفاظت فرما اے اللہ جہنم کے دروغوں کے
کے کوڑوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کے گھر سے حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کی تنہائی سے حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کی حسرت سے حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کی حسرت سے حفاظت فرما، اے اللہ جب وہاں پہ ہم چاہنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے، اے اللہ ہمیں آپ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، اے اللہ اس عظیم حسرت کے وقت سے پہلے ہمیں اے اللہ آپ کو دیدار، آپ کے دیدار کی تمنا اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی نیکیوں کو کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی نجاست سے اے اللہ ہمیں نفرت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمان جب تک ہے اے اللہ اس کے زائل ہونے سے پہلے اس کی قیمت کو سمجھنے کی اور اے اللہ اس کی حفاظتی تدابیر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اولادوں کے بھی اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ وہ دور ہم سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اے اللہ ماحول میں جاتے ہیں جہاں پر کہ ایمان کی حفاظت کرنے کا کوئی بندوبست نہیں، اے اللہ بلکہ ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے کا بندوبست زیادہ ہوتا ہے، اے اللہ وہاں پر ہم ان کے پاس نہیں ہوتے لیکن اے اللہ آپ تو ان کے پاس ہوتے ہیں، اے اللہ آپ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اے اللہ آپ تو ہر حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ آپ ان کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے ایمان کے ڈاکو کو ان تک پہنچنے سے دور رکھ دیجئے، اے اللہ دور کر دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہم خود اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور کمزور ہوتا ہوتا وہ اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچانے کے قابل نہیں رہتا، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایسے موقعوں سے بچا جہاں پر کہ ایمان کمزور ہوتا ہے، اے اللہ ایسی صحبتوں سے بچا کہ جہاں پر ایمان خراب ہوتا ہے، اے اللہ ایسے افکار سے بچا جن کی وجہ سے ایمان خراب ہوتا ہے، اے اللہ ایسے ذرائع سے ایسی چیزوں سے بچا کہ جہاں پر کہ ہمارے اور ہماری اولاد کا ایمان خراب ہوتا ہے، اے اللہ ان کے اور ہمارے درمیان ڈھال بن جا، اے اللہ ہم خود اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے لیکن اے اللہ آپ تو ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے ایمان کو آپ کو ہبا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو ہبا کا مال سمجھ کر کے آپ اس کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے پاس اپنے ایمان کو امانت رکھتے ہیں، اے اللہ اس امانت کی آپ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایمان والوں کا ہم نواب بنا دیجئے، اے اللہ ایمان والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بنا دیجئے، اور اے اللہ جن کو اپنے ایمان کی فکر نہیں اے اللہ ہمیں ان کی صحبت سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ اے اللہ جو ایمان والے نہیں ہیں یا جو جن کا کمزور ایمان ہے اے اللہ ان کو آپ کی طرف بلانے والوں میں ہم شامل ہو جائیں، اے اللہ اتنی تو طاقت ہمارے ایمان کے اندر پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ مضبوط ایمان والا بنا لیجئے، اے اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے، اے اللہ تقوی طہارت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہم نے تفاسیر کے اندر پڑھا اپنے بڑوں کے بیانات کے اندر سنا کہ شیطان سے بچنے کے لیے جو ڈھال مومن کے پاس ہوتی ہے وہ ذکر اللہ ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں اتنا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ ہمارے لیے ایک مستقل ڈھال بن جائے، اے اللہ شیطان کے وسوسوں کے خلاف، اے اللہ شیطان کے بہکاووں کے خلاف، اے اللہ شیطان کے ہمارے اوپر غالب ہو جانے کے خلاف، اے اللہ ہمیں اس ڈھال کو اپنانے کی اور اے اللہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ذکر والی محفلوں میں آنے جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر میں جاری فرما، اے اللہ ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنے دین کے اے اللہ اپنے پسندیدہ اعمال میں جاری فرما، اے اللہ دین کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس علم کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما، اے اللہ اپنے قرآن کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرما، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو چاہے وہ ظاہری سنت ہو چاہے وہ باطنی سنت ہو اے اللہ اس کو سیکھ کر کے اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اس کا انتظام انصراف کرنے والوں کو اے اللہ اپنے محبین میں شامل فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ اس دینی کام کو کرنے کی ہمیں اور زیادہ توفیق عطا فرما، اے اللہ اس میں جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں یقیناً ہمارے اپنی طرف سے ہیں، اے اللہ ان کمی کوتاہیوں کے اوپر ہمیں معاف فرما اور اے اللہ ان سے زیادہ بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کام کو ہماری زندگی میں ہمیشہ جاری فرما. اے اللہ کبھی بھی اس سے محروم نہ فرما. اے اللہ کبھی بھی اس سے محروم نہ فرما. اے اللہ اس کو اپنی سعادت سمجھ کر کے اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس کے اس موقع کی, اے اللہ یہ جو اپرچونٹی آپ نے دی اپنے دین کی خدمت کرنے کی, اے اللہ اس کو آپ کا فضل سمجھ کر کے اور اے اللہ آپ کی نعمت سمجھ کر کے اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے, اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ جن کی مغفرت نہیں ہوئی ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ برے احوال سے محفوظ فرما. اے اللہ زمانے کے حوالے ہو جانے سے محفوظ فرما. اے اللہ کبھی بھی ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ جو فوت ہو چکے, اے اللہ ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قبر میں پہنچنے سے پہلے منکر و نکیر کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اے اللہ اقدامات اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا, سب سے خوشگوار دن بنا. اے اللہ اس دن جنت میں داخلے کا مزدہ سننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مہربانی والا معاملہ فرما, عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے دشمنوں جیسے سلوک نہ فرما. اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اے اللہ گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے. اے اللہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آگے آنے والی زندگی کو بھی گناہوں کی بھیٹ نہ چڑھا دیجئے. اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں کو چھوڑ کر کے دین کا خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما, دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.